دریافت فرمایا ہے کہ کوئی شخص فرض نماز کی آخری دو رکعتوں میں سے کسی ایک میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد کوئی اور سورت ملا دے تو کیا اس پہ سجدہ سہو واجب ہوگا؟ بالکل نہیں ہوتا. سورہ فاتحہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بالکل سورت کے بغیر آیت کے بغیر پڑھی جاتی ہے نا, صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو اگر کسی آدمی نے وہاں پر کوئی آیت یا کوئی سورت ملا دی جیسے کہ پہلی دو رکعتوں میں ملاتے ہیں تو کوئی سجدہ صاف نہیں ہے, نماز ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ سنت کی چار رکعتوں میں اگر آخر کی دو رکعتوں میں یا ایک میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہ ملائے تو کیا سجدہ صاف واجب ہو جائے گا؟ کوئی سجدہ واجب نہیں ہوتا بھائی, سورت ملا دی نا, غلطی ہو گئی بس, لیکن وہ اس درجے کی غلطی نہیں ہے کہ وہ نماز اس کو لوٹانا پڑے. سنتوں کی ایک اور مسئلہ نماز کا ہی پوچھا ہے کہ سنت کی آخری دو رکعت میں, آپ کا یہ جواب ہے کہ سنتیں جو ہوتی ہیں اس کی آخری دو رکعتوں میں اگر کوئی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھنا بھول جائے, مثلا ظہر کی چار رکعتیں, اب چاروں رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سے سورت کو ملانا ہے لیکن وہ بھول گیا, تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر رکوع میں یاد آ جائے تو وہیں سے کھڑے ہو کے سورت پڑھ کے آخر پہ سجدہ صاف کر لینا چاہیے. لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے اور آخر پہ سجدہ صاف کرتے ہیں, لیکن اگر رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے, جو عام طور پہ آ جاتا ہے کہ وہ میں نے سورت تو پڑھی نہیں, تو کھڑا ہو پھر اس کے بعد سورت پڑھے اور نماز کے آخر پہ سجدہ صاف کرے, ان دو چیزوں سے نماز درست ہو جائے گی. لیکن رکوع میں بھی یاد نہ آیا تو آخر پہ سجدہ صاف کرنا چاہیے, وگرنہ نماز نہیں ہو. اسی طرح تیسرا مسئلہ بھی نماز کا پوچھا ہے کہ جو شخص دعائے قنوت بھول کے رکوع میں چلا گیا تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ دعائے قنوت کے لیے رکوع سے کھڑا ہو. سمجھے فرق؟ عام نمازوں میں اگر سورت بھول جائے رکوع میں یاد آ جائے تو کھڑے ہو کے سورت کو پڑھ کے پھر آگے نماز پوری کرنی ہے, اور قنوت کی کو بھول جائے تو قنوت کے لیے جائز نہیں ہے کہ پلٹے, مگر حکم بلکہ حکم یہ ہے کہ نماز ختم کرنے سے پہلے پہلے آخر میں سجدہ صاف کر لے. اب اس آدمی نے کھڑے ہو کے قنوت پڑھی اور پھر آگے نماز پوری کی تو بعض ائمہ کے نزدیک اس کی نماز باطل ہو جائے گی, لیکن فتویٰ جو مفتی حضرات دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز باطل نہیں ہوگی, مگر اسے چاہیے کہ گناہ ہو گیا, اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. عشاء کی دو سنتیں, یہ کون سی؟ اچھا, فرض نماز کے بعد اور وتر نماز میں کون کون سی سورتیں ملانا سنت ہے؟ اس طرح جمعے کی نماز سے پہلے اور بعد کی سنتوں میں بھی سنتوں کی ترتیب بنا دے بتا دیں. تین سوال ہو گئے, ایک تو یہ ہے کہ عشاء کے بعد جو دو سنتیں ہوتی ہیں آپ شروع کریں تو ظہر کے بعد بھی ہوتی ہیں, پھر عصر کے فرض پڑھنے کے بعد کچھ نہیں لیکن مغرب اور عشاء, پھر دونوں نمازیں ایسی آ جاتی ہیں کہ فرض کے بعد فوری طور پہ سنن موقعہ پڑھنی ہوتی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ عام طور پہ جب دو رکعتیں پڑھتے تھے, جیسے احرام باندھنے سے پہلے, جیسے مغرب کے بعد, جیسے ظہر کے بعد, تو دو نفل دو سنتیں جب پڑھتے تھے تو قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ, یہ دو سورتیں پڑھتے تھے. اس لیے سنت کے قریب تر چیز یہی ہے کہ یہ دو سورتیں پڑھ لی جائیں. اب عشاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے دو رکعتوں میں یہی دو سورتیں, مجھے علم نہیں نہ مطالعے میں, لیکن عمومی عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مغرب میں بھی اور زہر میں بھی اور احرام باندھتے ہوئے بھی اور کسی بھی وقت دو رکعتیں پڑھنی پڑتی تھی، تو دو رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے جمعے سے پہلے اور بعد کی. پھر آپ نے فرمایا کہ وتر نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی صورتیں پڑھتے تھے، تو عبدالقادر امام عبدالقادر مفتی عبدالقادر صاحب فرنگی محلی رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھا نقشہ بنا دیا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس نقشے پہ عمل ہو جائے تو سارے وتر جو ہیں وہ سنت کے مطابق ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وتر کی صورت میں، پہلی وتر کی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، اور تیسری رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص قل ھو اللہ، پھر قل اعوذ برب الفلق اور پھر قل اعوذ برب الناس، تینوں صورتیں تیسری رکعت میں پڑھ کے پھر رکوع کرتے. مختلف ترتیبیں ہیں، کسی ایک ترتیب پہ بھی عمل کر لے ماشاءاللہ کیا کہنے، نماز عین سنت کے مطابق ہوگی. پہلی ترتیب اس کی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، پہلا قل ہو گیا نا، تیسری میں تینوں قل اکٹھے ہی پڑھ دیتے تھے. اور یہ آسان ہے، نماز پڑھنی ہو تو کیا دشوار ہے. دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی یہ بھی فرماتے تھے کرتے تھے کہ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں تینوں کی بجائے ایک سورہ اخلاص پڑھ لیتے، بس یہ بھی سنت کے مطابق. تیسری رکعت میں یہ جو تبدیلی ہے، کبھی تین پڑھ لیتے تھے تینوں قل آخر، کبھی ایک پڑھ لیتے تھے قل ھو اللہ احد. تیسری صورت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم الحاکم التکاثر پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں، دوسری میں والعصر، اور تیسری میں سورہ کافرون، الحاکم التکاثر اور پھر والعصر ان الانسان لفی خسر، اور تیسری میں کافرون. کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی ترتیب یہ تھی کہ پہلی رکعت میں وتر کے انا انزلنا فی لیلۃ القدر یہ پڑھتے تھے، اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ، اور اذا جاء نصر اللہ کے فوراً بعد تبت یدا ابی لہب، یہ بھی ایک ترتیب تھی، چوتھی ہو گئی. پانچویں ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اذا زلزلت الارض زلزالہ پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، دوسری میں سورہ کوثر مختصر ہوگی نا، اور تیسری میں سورہ اخلاص. تو پہلی سورت قدر لمبی ہو گئی اذا زلزلت الارض، پھر دوسری میں سورہ کوثر، اور تیسری میں سورہ اخلاص. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی ترتیب بھی تھی، اور وہ یہ کہ پہلی رکعت میں وتر کی قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا، پھر ساری سورتیں چھوڑ کے دوسری میں قل اعوذ برب الفلق اور تیسری میں قل اعوذ برب الناس. بہت آسان ہے، اسے یاد رکھنا. اور آخری ساتویں ترتیب تو بہت ہی آسان ہے. آخری تین سورتیں ہیں نا قرآن کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی میں سورہ اخلاص، دوسری میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تین سورتیں آخری تین رکعتوں میں پڑھ لیتے تھے. یہ سات ترتیبیں مختلف احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں. مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی محنت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے اور اللہ ان کی قبر کو اپنی رحمت سے بھر دے. بہت بہت دور دور سے روایات تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سات ترتیبیں انہوں نے بتا دی ہیں کہ حیات طیبہ میں یہ ہوتا رہا. اس طرح جمعے سے پہلے اور بعد کی سنتوں میں بھی سورتوں کی ترتیب. غلام جیلانی صاحب، جمعے سے جو پہلے کی سنتیں ہیں نا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ما قدرا، تم اپنی نماز جمعے سے پہلے پڑھ لینا جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے، دو رکعتیں، چار رکعتیں، چھ رکعتیں، ما قدرا، جو اللہ نے نصیب میں لکھا، جو تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے. زیادہ اچھا یہ ہے کہ اللہ نے جو توفیق دی ہے جمعے کی فرض سے پہلے خطبے سے بھی پہلے دو رکعتیں پڑھ لے چار پڑھ لے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتیں پڑھتے تھے تو وہی ترتیب تھی سورہ کافرون اور قل ھو اللہ, اور اس کے بعد کی چار صورتیں جو ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ترتیب ہمیں نہیں معلوم. اتنا پتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے اختلاف تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی بعد کی چار رکعتیں پڑھتے تھے یا دو پڑھتے تھے. کچھ کا خیال ہے دو سنن موقعہ ہیں چار غیر موقعہ ہیں, لیکن فتویٰ اس پہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ چار موقعہ سنتیں ہیں اور اس کے بعد دو رکعتیں غیر موقعہ سنتیں ہیں نفل ہیں کچھ بھی ہے, لیکن پہلی چار سنتیں فرض نماز کے بعد والی وہ سنن موقعہ ہیں. گھر میں معاشی مسائل نہیں ہیں مگر کبھی کبھار ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے. اہلیہ جو ہیں وہ ہاؤس وائف ہیں, جاب نہیں کرتی, چاہتی ہیں کہ کام کریں اور فائنینشیل معاملات میں ہاتھ بڑھائیں, اس لیے ان کو آن لائن گولڈ ٹریننگ سیکھنا چاہتی ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا آن لائن گولڈ یا فاریکس ٹریڈنگ کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا جائز ہونے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ جائز ہونے کی صورتیں ہمیں صاحب ہو سکتی ہیں, لیکن اس پہ بات یہ نہیں کرنی کہ ہم سختی سے اس بات کے قائل ہیں کہ گھر کی خواتین سے چاہے تنگ دستی کیوں نہ ہو کام نہیں کرانا چاہیے. ان کی اصل ذمہ داری اپنے بچوں کی پرورش ہے, ان کی اصل ذمہ داری اللہ کی اطاعت ہے, اپنے شوہر کے لیے خوشی کا باعث بننا ہے. ان کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کمائی نہیں ہے, وہ اس معاشرے کو اچھے بچے اچھی نسل تربیت یافتہ لوگ دے سکتے. بس عورت جو بھی جائز کام کرتی ہے, ٹیچنگ ہے, لیڈی ڈاکٹر ہے وغیرہ وغیرہ, ہم اسے ناجائز نہیں کہتے, لیکن اس صورت میں اگلی نسل جو برباد ہوتی ہے نا اس پہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, سب لوگ جانتے. پنجاب حکومت فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جنبش قلم, انہوں نے 2 دسمبر 2024 میں ریٹائرمنٹ لینے والے ملازمین کی پینشن اور گریجوٹی کو 40% کم کر دیا ہے. موجودہ پریشان کن صورتحال میں اگر کسی انشورنس کمپنی سے پالیسی لے لی جائے تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ اس ادارے کو دیکھیں جس ادارے کی رہنمائی علماء کر رہے ہیں اور انہوں نے خاص طور پہ شرعی مستند علماء رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ اجازت دیں اور وہ کہیں کہ ہمارے ہاں فائنانس کی شرعی چیزیں ہوتی ہیں, بالکل درست ہے, کوئی درست. حدیث کے متعلق تشویش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کا درخت جو کاٹ دے اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا اور اس کا سر خدا جہنم میں الٹا دے گا. یہ الفاظ بہت سخت ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ بیری کا درخت کاٹنا کبیرہ گناہ ہے. ہمارے ارد کے علاقوں میں بہت پائے جاتے ہیں, لوگ ایندھن کے لیے کاٹتے ہیں, اور کچھ لوگ یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں. گزارش ہے کہ تفصیل سے وضاحت. بات یہ ہے کہ صرف بیری کا درخت نہیں ہے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس درخت کے کاٹنے سے منع فرمایا ہے جس سے مخلوق خدا یا پرندے فائدہ اٹھاتے. سیدھی سی بات, درخت کاٹنے ہی نہیں چاہیے, کانٹے ہیں, کیکر ہے, بہتر یہ ہے کہ کیکر کی صفائی کا خیال رکھا جائے, کیکر بھی نہ کاٹا جائے جب تک کہ وہ لوگوں کے لیے تنگی کا باعث بنتا ہے. اس لیے کہ کیکر بہترین کوئلہ بنتا ہے سردیوں میں, تاپنے کے انسانوں کو نفع دیتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا کہ اسے جہنم میں جھونک دیا جائے گا, یہ روایت, یہ حدیث صحیح ہے, سنن ابی داؤد میں آئی ہے. لیکن جب محدثین سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ حدیث کا ایک جملہ ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی یہ بات, آپ نے فرمایا لوگو وہ درخت نہ کاٹنا جس سے مسافر فائدہ اٹھاتے ہوں, یعنی اس کے سائے میں سوتے ہوں. ٹھنڈا سایہ ہوتا ہے نا بعض درختوں کا, گاؤں میں دیہات میں لوگ چارپائیاں ڈالتے ہیں سوتے ہیں. اسی طرح وہ درخت جس سے فرمایا آپ نے کہ جانور فائدہ اٹھاتے ہوں, اور اگر کوئی شخص ایسے درختوں کو بغیر کسی وجہ سے کاٹ دے گا تو خدا سب سے پہلے جہنم میں اسے الٹا لٹکائے گا، اس کا سر جہنم میں جائے گا. یہ اس لیے ہے کہ درخت نہیں کاٹنے چاہیے، حد الوسع جہاں تک ہو سکے ایسے نہیں کرنا چاہیے. اچھا، اس لیے امام داؤد رحمۃ اللہ تو بیری کا ذکر لائے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام درختوں سے میں کا مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے کہا گرد و پیش میں ہے، تو گرد و پیش میں لوگوں کی ذاتی زمین ہے نا جی، اس ذاتی زمین میں جو چاہیں سو کریں، شریعت نے انہیں حق دیا. اسے پتا ہے یہاں کمرہ بنانا ہے تو بیری کے درخت کاٹنا پڑے گا نا، تو کمرہ زیادہ ضرورت ہے بنسبت اس درخت کے، اسے کاٹنے کی بھی اجازت ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدر الحرم، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاقے میں جو شخص بیری کا درخت کاٹ دے گا، اسے حرم کی حدود میں کاٹے گا، تو اسے جہنم میں الٹا لٹکا دیا جائے گا. مراد بس مختصر خلاصہ وہی ہے کہ انسان جانور جن چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں معدوم نہیں کرنا چاہیے. مسجد میں تعمیر ہو رہی ہے اور قبلے کا تعین مسئلہ بنا ہوا ہے، کیا موبائل پر سے قبلہ کا تعین کیا جا سکتا ہے؟ قبلہ سے ہلکا سفر کو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ یہ اور کوئی کام نہیں رہا بھیا اس میں لڑنے کے علاوہ، کوئی بات ہے یار؟ ان مسلمانوں کو اور کوئی کام نہیں رہا، خام خواہ بولنا، خام خواہ اس میں عیب نکالنا. یہ جتنے جدید آلات اب آ گئے ہیں ان سے قبلے کا رخ متعین کرنا جائز ہے. پرانے فقہا جو منع کرتے تھے وہ اس لیے منع کرتے تھے کہ ایسے نہ ہو کہ تم اپنے زمانے کے آلات کو استعمال کرو اور پھر وہ گمراہ جذباتی علامہ مشرقی کہ آج تک امت کی نماز ہی نہیں ہوئی، لاہور کا قبلہ ادھر ہے، اسے پورا رسالہ لکھ مارا کہ امت میں نماز ہی نہیں ہوئی. ہمارے دادا کے بھائی تھے وہ بڑے علامہ مشرقی کے، مطلب بہت بھائی، انہیں روکتے رہے باقی کہ نہ کرو، یہ مشرقی کیا ہے، یہ جذباتی چیزیں ہیں، لاہور گئے شہید ہو گئے. کہ بھائی ان کی میت لے آئے رحمہ اللہ، وہ ایک مسجد کے جھگڑے میں، وہ بھی کیونکہ ان کے والد نے مسجد بنائی ساری زندگی کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، نماز ادھر کر کے نماز. ان کے ایک دوست بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو کہنے لگے کہ اب بچے تم اس فتوے پہ کرو، تمہارے دادا کے بھائی، دادا تمہارے ایسے، یہ وہ سنتا رہا. تو میں نے انہیں نکالا وہ ساری چیزیں، میں نے کہا مسجد نبوی میں 2 ڈگری کا فرق ہے بیت اللہ سے. حدیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی جب بنیاد رکھ رہے تھے تو آپ نے بیت اللہ کو دیکھا، سارے پردے اٹھا دیے گئے اور آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اب بھی 2 ڈگری کا فرق ہے. تو نماز تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں ہوئی، جو علامہ مشرقی ہے نا اس کے مطابق تو وہ بھی نماز نہیں، اب کیا کریں؟ تو بیچارے زیادہ ہی بوڑھے ہو گئے تھے. فرمایا بزرگ سچ کہتے تھے، یہ علم جو ہے نا یہ مولویوں کو گمراہ کر دیتا ہے. اس کے بعد گمراہی کی، ہماری گمراہی کے فتوے کے بعد اللہ بخشے انتقال بھی فرما گئے. اس لیے مت لڑو. اب جو جدید آلات آ گئے ہیں اس سے اس لیے روکتے ہیں کہ تم پچھلوں کو برا کہو گے، جیسے اللہ وغیرہ وغیرہ، وگرنہ کوئی حرج نہیں ہے اصلاً. اور اصول کی بات یہ ہے کہ اپنے قرب و جوار کی مساجد اور قبرستانوں کو دیکھنا چاہیے، سیدھے سادے طریقے سے قبلہ متعین کر لینا چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے. کیونکہ قبلہ آپ اور طرف کو قبلہ نکالیں، وہ اور طرف کو نکالیں، ضرور لڑیں گے کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی تمہاری نماز. یاد رکھو امت میں دو یہ آپ کا اصل جواب ہے، امت میں 2 طرح کے قبلے کا تعین ہے. جن ممالک میں شافعی حضرات بستے ہیں وہ اب بھی صفیں گول بنتی ہیں. یمن میں چلے جائیں، مسجد جو ہے وہ چاروں طرف گول ہی ہوتی ہے، اور اندر جیسے بیت اللہ میں صفیں بنتی ہیں نا، اسی طرح وہ گولائی میں صفیں بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہر ایک کبو قبلے کی طرف ہو جائے گا، گولائی میں صفے بنا. حنفی فقہا واحد ہیں جو کہتے ہیں کہ قبلہ نکال لیا جائے، انسان کے چہرے اور سینے کے کوئی ایک حصہ بھی، پورے بیت اللہ سے ایک لائن گزرتی ہے نماز ہوگی، پھر جب سینے پہ آتے ہیں تو یہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں 45 ڈگری ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے نماز ہو، آپ نے موبائل فون سے قبلہ نکال لیا 45 ڈگری دائیں کو ہو جائے 45 بائیں کو ہو گئی نماز، بس مسجد ہے ترچھی بنی ہوئی ہے اس کو سیدھا کرنا ہے، قالین بچھانا ہے، مسجد کی صفیں ٹھیک کرنی ہے، لوگ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، 45 ڈگری بہت بڑا فرق ہے، یہ جانتے ہیں جو کمپیوٹر وغیرہ اور جو جیومیٹری جانتے ہیں، 45 ڈگری بہت بڑا فرق، اس لیے فقہا نے لکھا ہے جو ایپس وغیرہ ہمارے یہاں چلتی ہیں اس میں 45 ڈگری تک اگر دائیں یا بائیں ہو جائے گا نماز ہو جائے گی۔ اللہ تعالی کی صفت ارادہ کو جپنے کے لیے کون سا نام ہے؟ بڑا اچھا سوال، سوال بھی اچھا ہے اور فکرہ بھی بہت اچھا ہے، صفت ارادہ کو جپنے کے لیے، یہ جپنا جو ہے نا یہ صحیح معنی میں تصور دیتا ہے، جسے کہتے ہیں تسبیح گھمانا، جسے کہتے ہیں تسلسل کے ساتھ پڑھنا، ایک اور محاورہ بھی ہے رام رام جپنا پرایا مال اپنا، کیوں آفتاب صاحب؟ رام رام جپنا پرایا مال، لیکن یہ جو رام رام جپتے ہیں نا ان سے مال لینا کالا جی کا گھر نہیں، ہاں قوم کا مال،
رام رام جپنا قوم کا مال،
میں نے آئندہ ہفتے پھر جمعہ پڑھا رہا ہے انشاءاللہ، رام رام جپنا قومی مال اپنا،
قوم کا مال،
قوم کا، حالت احرام میں وضو کے دوران یا ویسی بالوں کے ٹوٹ جانے کی صورت میں جو صدقہ دینا ہوتا ہے وہ حدود حرم میں صدقہ کریں گے یا کہیں بھی کر، کہیں بھی کر دیں، حدود حرم ضروری نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ حدود حرم میں جو فقہ جو فقراء ہیں ان کو کیا جائے، لیکن یہ واجب ضروری نہیں ہے، حدود حرم کو چھوڑ کے اپنے شہر اپنے محلے میں بھی آ جائے تو وہاں بھی دیا جا سکتا ہے، البتہ ان کو دینا افضل۔ کوئی شخص پھل کھا رہا ہے مثلا سیب آم وغیرہ اور کھانے کے بعد میں خون کا نشان نظر آ جائے، اس میں افتخار صاحب سیدھا سادہ اصول یہ ہے کہ تھوکے اور دیکھ لے کہ تھوک غالب ہے یا خون غالب، معمولی سے خون سے بھی تھوک رنگین ہو جاتا ہے، لیکن یقین ہو کہ زیادہ خون غالب ہے وضو ٹوٹ گیا، نہیں تو نہیں ٹوٹا، بس اس اصول پہ فرق لینا چاہیے خود ہی سے۔ وہ وومن ہوز ہسبینڈ از الائیو اینڈ شی اونلی ہیز ون سن، شی ڈز ناٹ ہیو اینی ڈاٹرز، ہر فادر اینڈ مدر پیسڈ اوے بفور ہر، سو وٹ ول ہر سن اینڈ ہر ہسبینڈ گیٹ فرام دا انہیریٹینس؟ ایک خاتون ہے، ان کا انتقال ہو گیا اور صرف ایک بیٹا اور ایک ان کے شوہر رہ گئے، باقی کوئی نہیں رہا، تو وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اب دہرانے کی ضرورت تو نہیں کہ پہلے ان کے تجہیز و تکفین وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں کی جائیں گی اور اس کو بھی نہ کیا جائے، پھر 1/3 حصہ اگر انہوں نے کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت میں یہ چیز ہوگا، اور کفن دفن عورت کا جو ہے نا یہ شوہر کے ذمہ واجب ہے، اس کے مال سے نہیں کاٹا جائے گا۔ اگر بیٹا یہ کہے، فرض کر لو کہ بھئی والدہ کے مال کو آپ استعمال نہ کریں، یہ ابو کے ذمے واجب ہے، والد کرے تو صحیح کہتا ہے، شریعت کے مطابق کہتا ہے۔ جب یہ خالص مال 1/3 بھی ہو جائے اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ سب ہو جائیں تو 4 حصے کرنے ہوں گے، 1 لاکھ ہے نا، 4 حصے ہو گئے تو 25,000 کے 4 حصے ہو گئے، ایک حصہ شوہر کا ہے 25,000 اور تین حصے اس بچے کے ہیں وہ 75,000 ہو. اس طرح سے شرن یہ تقسیم ہو. نفل نماز کے دوران قرآن موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ ایسے نہیں ہے. موبائل پہ دیکھ کر قرآن کریم کی تلاوت نماز جب شروع ہو جائے تو وہ جائز ہی نہیں رہتی. ہمارے نزدیک وہ نماز شروع ہی نہیں ہوتی. شوافِ حنابلہ وغیرہ کے بھی ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں تو امام محمد کیا ہے اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پہ رعایت دیتے ہیں, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی رعایت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو, طویل رکعتیں پڑھنی ہے اور نفل پڑھ رہے ہو, مثلاً سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھ لی, دوسری رکعت میں نفل ہی ہے نا 14 مرتبہ پڑھ لی, پھر تیسری رکعت میں 13 مرتبہ پڑھ لی وغیرہ وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ اگر نفل میں طویل قیام کرنا ہے تو ایک رکعت میں کئی کئی سورتیں پڑھ کے دوسری رکعت میں دوبارہ انہی سورتوں کو پڑھ لے, یہ جائز ہے, لیکن فرض نماز میں ایسے مکروہ کرتا ہے. مسلمان ممالک مغربی دنیا سے جنگ نہیں لڑنا چاہتے, پھر بھی وہ ہم جنگ پر جنگ مسلط کر رہی کی جا رہی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے جو علامہ اقبال نے کہی ہے, اے جرم ضعیفی کی سزا مرگ وفا چاہتے. جو لوگ کمزور ہوتے ہیں نا, طاقتور ان پہ جھپٹتے ہیں, اس کمزوری کی سزا انہیں یہی ملنی چاہیے. کسی نے تمہیں منع کیا ہے طاقتور بننے سے؟ کسی نے روکا ہے؟ بنیادی تبدیلیاں نہیں آتی, نظام تعلیم نہیں بدلتے. جو لوگ صاحب رائے ہوتے ہیں وہ باہر رہتے ہیں, اور جو خدا کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی اکثریت سے قوانین بنتے ہیں اور عدالتیں بکتی ہیں. اس صورت حال میں مغربی دنیا کیوں نہ آخر آپ سے لڑنا چاہے؟ وجہ, انہیں پتا ہے کہ تمہیں طاقت ملی تو تم نے بھی وہی کرنا ہے, اس سے بھی بدتر کرنا ہے جو وہ کرتے ہیں. تو دفاع کا حق ہر ایک کو حاصل ہے, ہمیں اس سے کیا بحث ہے بھیا. لیکن یہ جو کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے نا, یہ نسلوں نسلوں کی جہالت اور نسلوں کی مال کے غلط خرچ کا نتیجہ ہے. جس قوم کے لوگ 50-50 لاکھ اور 2-2 کروڑ شادیوں پہ خرچ کرتے ہوں, انہیں تو جتنے جوتے پڑے اتنے ہی کم. محلے میں ٹھنڈے پانی کا کولر نہیں ہے, لاکھ کا آ جاتا ہے, 1.25 لاکھ کا آ جاتا ہے, اور شادی پہ 10 لاکھ خرچ کرنے ہے کوئی سوچنے کا انداز کہ کرتے کیا. پتا ہے کہ اسکول نہیں ہے بچوں کے پڑھانے کے لیے, اب یہ نیندرا ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, اب یہ ہو رہا ہے, تو اسے نہیں پتا کہ نسلیں آگے کیسے پروان چڑھتی ہیں اور کس طرح بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. اس لیے جو کچھ مار پڑ رہی ہے نا, بہت تھوڑی. دلائل الخیرات اور قصیدہ بردہ شریف عبدالاحد صاحب آپ نے دریافت کروایا. بھیا ہمارے مشائخ سب حضرات پڑھتے تھے, اجازت بھی دیتے تھے, اس کی بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم درست نہیں سمجھتے, اس لیے ہم نہیں کہتے کہ ان چیزوں کو پڑھنا چاہیے. درود شریف کے باب میں کئی مرتبہ بیان ہو چکا, سب سے افضل درود کے سیغے وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یہ حضرت نے سکھایا تھا پڑھنے کے لیے. اور اس طرح کے جو سیغے انہوں نے فرمائے ہیں سب سے افضل وہی. ایک مسلمان کے لیے کم سے کم دینی علوم اور مسائل کا جاننا کتنا ضروری ہے. جو چیز اس پہ فرض ہے نا جی, اس کے مسائل سیکھ بس. اب 10 سال کے بچے کو کیا اس سے پڑھی ہے کہ طلاق اور نکاح کے مسائل اسے سکھائیں؟ کوئی مفتی ہے تو بات کرے, یا کورس ہے, نصاب ہے تو الگ بات ہے. اس بچے کو یہ یاد رکھنا ہے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, غسل کیسے ہوتا ہے, وضو کیسے ہوتا ہے, بس. شادی کرنی ہے تو 4 مہینے پہلے اسے پتا ہونا چاہیے کہ طلاق کن الفاظ سے ہو جاتی ہے, طلاق صراحتن بھی ہوتی ہے, کنائی بھی ہوتی ہے. مجھے یہ مسئلے یاد رکھنے چاہیے تاکہ میری زندگی کا جو آغاز ہے اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت. حج پہ جانا ہی نہیں, چین سے نہیں حج پہ جانے کا، کدھر سے حلال کا مال 20 لاکھ اور 30 لاکھ لائے گا؟ پھر تم کیوں حج کے مسئلوں میں انٹرسٹ لے رہے ہو؟ نہ کام کرو یار، کماؤ، پیسہ کماؤ. حج کے مسائل جس سال جانا ہے اس سال علماء سے پوچھ لینا. کون سی کتاب سے رہنمائی مل سکتی ہے؟ عامر صاحب تھانوی نفر اللہ مرکدو نے یہ بہشتی زیور جو لکھا ہے نا، اس میں بہت سے مسائل ہیں جن سے مدد مل جاتی ہے. سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے عمدۃ الفقہ ایک کتاب لکھی ہے، اس سے بہت مدد مل جاتی ہے. آپ کسی خاص شعبے کا لکھیں تو ہم اس میں بتائیں کہ اس شعبے میں، مثلا نماز ہے تو صوفی عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد تھے، حضرت رحمۃ اللہ گجرانوالا میں نصرت العلوم میں ہوتے تھے، ان کی ایک کتاب آئی ہے نماز مسنون، 600-700 صفحوں کی ہے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے روز، دو چار صفحے پڑھ لینے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ سنت کے مطابق نماز کیسی ہوتی ہے. اگر آپ حج کا کہتے ہیں تو مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کمال کے آدمی تھے، مفتی صاحب کا علم تھا یا سمندر تھا. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب کے حج کے مسائل پہ، شاید قیامت تک لوگ اس سے بے نیاز نہ ہو سکیں. مفتی صاحب کی کتاب ہے رحمہ اللہ، اس کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح سود ہے، یہ ہے، اور چیزیں پڑھنی چاہیے. رفعت قاسمی ہوتے ہیں، دیوبند میں ہوتے تھے رحمہ اللہ، انہوں نے ہر موضوع پہ ایک کتاب لکھ دی ہے، ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے. نماز اور اس کے احکامات، وضو اور اس کے غسل اور اس کے وغیرہ وغیرہ. ہم دوستوں نے مل کر ماہ محرم میں جلسہ شہدائے کربلا کا اہتمام کیا ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ عنوان بدل دیا جائے کیونکہ اس سے شیعت سے مشابہت ہوتی ہے. علاقے میں اس سے پہلے محرم کے بیشتر جلوسوں میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوتا ہے اور شہدائے کربلا کا ذکر بہت کم. اس کے باوجود کچھ کا کہنا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو، ایسے حالات میں طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ سب کا ذکر کرنا چاہیے. بھائی امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، وہ بھی خلیفہ راشد، ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ان کی شہادت کا بھی ذکر ہونا چاہیے. اگر آپ شہادت کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ناسبی بدبخت جو یزید کو رحمت اللہ علیہ اور کیا کیا فضول بکتے رہتے ہیں، آپ اہل سنہ کو چھوڑ کے ناسبیوں کی فہرست میں جا کھڑے ہوں گے. اور امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے مناقب سے کوئی جلتا ہو، برا سمجھتا ہو، تو جا کے شیعت کی صف میں کھڑا ہو جائے گا. تو ہمیں ضرورت کیا پڑی؟ اہل سنہ کا مسلک اعتدال کا ہے، سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر کیجئے، کوئی حرج نہیں. آپ نے میرے پچھلے سوال پہ پوچھا ہے کہ میرا مسلک کیا ہے. نہیں، ایسے نہیں ہے جنید صاحب، ہمارا فکرہ سن لیجیے. ہم نے کہا ہمیں معلوم نہیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے. کیا اقتدار کے ذریعے امن لایا جا سکتا ہے جیسے کہ امریکہ اور اسرائیل کے صدور کہہ رہے ہیں؟ کیوں نہیں بھائی، اقتدار کے ذریعے امن کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ وجہ، اقتدار ہو، نظام تعلیم کو بدلے، 20-30 سال تک ایک نسل کی ان پہ محنت کرے، جہاں بچے ہمارے پڑھنے جاتے ہیں امریکہ اور کہاں کہاں، اس لوگوں سے فرنچائز کرے، ان کی یونیورسٹیاں لائے، ان کے علوم پڑھائے. 50-100 سال بعد ہمیں کیا ضرورت آخر ان چیزوں کی رہے؟ اور اس کے ساتھ اس نصاب میں جو بچے کی ضروریات ہیں اللہ کے دین کے مطابق اسے کر دیا جائے. مثلا آپ نے ناظرہ قرآن پڑھنا ہی، مثلا جو نصاب بدلا ہے یہ چیزیں آپ کو سیکھنی ہیں، پتا ہونا چاہیے بچے نماز کے کتنے فرض ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک بیلنس نصاب ہونا چاہیے. مفتی صاحب، اسرائیل از گیننگ پاور ڈے بائی ڈے، از دس دا پاور آف دجال؟ یہ طلحہ صاحب، دجال کوئی فرد ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو باتیں بتائی ہیں وہ نظام نہیں ہے، وہ ایک فرد. اس لیے ہم اس کے بالکل قائل نہیں ہیں کہ دجالی نظام اور یہ نظام. دجالی نظام یقیناً ہے، لوگوں میں دجل ہے، لوگوں میں فریب ہے، لیکن اس کی آڑ میں اس دجال کا انکار کرنا جو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے ملا تھا، یا جیسے کہ غامدی صاحب انکار کرتے ہیں ہم اہل السنہ ہرگز اس بات کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ یا تو وہی ظاہر ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس زمانے میں پتا چلے گا جا کے. ہم اب تک اہل السنہ اس دجال کو مانتے ہیں, اس کے ظہور کو مانتے ہیں. دجالی نظام ہے, فراڈ کا نظام ہے سو ہے, لیکن اس دجال کا انکار ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سنت کے وہ اہل السنہ کے مسلک کے منافی ہے. 23 سال حج کیا تھا, اب دوبارہ اللہ نے پیسہ اتنا دے دیا سجاد صاحب, بس وہ حج ہو گیا, فرض پورا ہو گیا. دوران حج عمرہ یا حالت احرام میں منہ پر چادر ڈالنے سے کوئی دم واجب نہیں ہوتا احمد صاحب, وہ تو بہت ڈیوریشن ہے جس میں چادر اوڑھ کے سویا رہے وغیرہ وغیرہ, اس لیے اس کا صدقہ دے دینا چاہیے تاکہ حج میں کوئی کمی عمرے میں کوئی کسر اس طرح سے باقی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرے.